بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور ہم رکے تھے اس مسئلے پر کہ اگر کسی فعل پر کوئی وعید لاحق ہوتی ہے، اگر کسی فعل محرم پر کوئی وعید لاحق ہوتی ہے، تو کیا یہ وعید فاعل پر بھی لاگو ہوگی یا نہیں؟ میں نے مثال دی تھی، اگرچہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں بہت بعد میں دی ہیں، اس لیے بعض طلاب علم کو یہ عبارتیں پڑھتے مشکل پیش ہو رہی تھی، تو میں نے ایک مثال سے بات کو آسان کر دی، اور آگے انشاءاللہ شیخ صاحب تقریباً 10 مثالیں دی ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے رحمت اللہ علیہ. تو میں نے مثال دی تھی کہ شراب پینے والا شخص جو ہے، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ شراب پینا حرام ہے، اور پینے والے پر جو وعید ہے وہ کیا ہے؟ لعنت بھیجی گئی ہے. مثال دیا میں نے، تو شراب کا حکم حرام ہے اور شراب پینے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب پہلا قول تو ہم بیان کر چکے ہیں، شیخ صاحب نے لمبی بات کر کے یہ فرمایا کہ یہ ظاہر ہے، اور پھر اس میں یہ بھی محتمل ہے وہ بھی محتمل ہے، اور جو قطعی نہیں ہے جو خبر احاد ہے اس سے ہم حکم تو لیں گے. پہلا قول یہ ہے کہ اگر خبر جو ہے، حدیث روایت جو ہے یا نص جو ہے، وہ قطعی اگر نہیں ہے، یعنی خبر احاد ہے، تو اس سے ہم حکم تو لے لیں گے، مان لیں گے کہ وہ حرام ہے. لیکن وعید کے لیے لازمی ہے کہ نص کو قطعی ہونا چاہیے، ظنی نہیں ہونا چاہیے، خبر احاد نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے پھر مثال دی شیخ صاحب نے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سیدنا زید بن ارقم کے ساتھ، جب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ایک خرید فروخت کے معاملے میں ان سے غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، سید عائشہ کو خبر ملی، فرماتی ہیں ابلغی زیدن انہ قد ابطل الجہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے زید کو میری طرف سے خبر دو کہ اس نے جو جہاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسے ضائع کر دیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا یہ بات درست ہے جو پہلا قول ہے؟ پہلے قول والے اس حدیث کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ صحابی ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابی پر جو کام کیا سود کا وہ تو حرام ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن یہ وعید ان پر لاگو ہوتی ہے جو سید عائشہ فرما رہی ہیں اس اثر میں، کیونکہ جہاد باطل ہو گیا ہے، ہم کہتے نہیں وعید ان پہ نہیں لازم آتی، کیونکہ وعید کے لحوق کے لیے کہ یہ جو سزا ہے، سزا کو لاگو کرنے کے لیے کسی شخص پر اس کے لیے شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے، جسے پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. تو اس مسئلے میں وہ کہتے کیونکہ نص قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، خبر احاد ہے، سود کا حکم تو حرام ہے، لیکن صحابی پر یہ جو سزا ہے، یہ جو وعید ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نص ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. بات درست ہے، ادھوری درست ہے، اور ادھوری غلط ہے، ادھوری صحیح، ادھوری غلط ہے. اور جب ادھوری سے ادھوری غلط ہوتا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ غلط ہی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ صحابی پر یہ وعید لاگو ہو چکی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تو غلطی کہاں پہ؟ ان کی صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی پر یہ وعید لاگو نہیں ہوئی. غلط بات کیا ہے؟ غلط بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خبر احاد سے ثابت ہوئی اس لیے ہم نہیں مانتے. صحیح جواب کیا ہے؟ اہل سنت جماعت کا یہ موقف ہے اس میں، جیسے شیخ صاحب نے بھی بیان کیا ہے، کہ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قطعی یا ظنی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرطیں پوری ہوئی، مانع دور ہوئے کہ نہیں. اور یہاں پر یہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ صحابی ہیں، مجتہد ہیں، اجتہادی ان سے غلطی ہو گئی ہے. اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے. یہاں پر سیدنا زید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے جو غلطی کی ان کو ایک اجر ملا ہے. اب دوسرا قول شیخ صاحب فرماتے ہیں، وذهب الاكثرون من الفقهاء، اور بہت سارے فقہا میں سے یہ کہتے ہیں. اب دوسرا قول جو ہے وہو قول عامة السلف، اور یہ قول جو دوسرے عامة السلف کا قول ہے، سلف صالحین عموما جو ان سے معروف و مشہور یہ ہیں ان کا قول ہے. الى ان هذه الاحاديث حجة، یہ جو احادیث ہیں جس میں حکم بھی ہے وعید بھی ہے، یہ سارے کے سارے حجت ہیں. حجت کسے کہتے ہیں؟ جو قابل استدلال ہو، جس کو دلیل بنائے جا سکے اسے حجت کہتے ہیں. فی جمیع ما تضمنته من الوعید، حدیث کے اندر جو بھی وعید، جو بھی سزا کے الفاظ ہیں وہ بھی درست ہیں، اور جو حکم ہے وہ بھی درست ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے. یعنی کیا مطلب ہے شیخ صاحب فرمان؟ معنی یہ ہے کہ فعل محرم جس کے ساتھ کوئی وعید اور سزا کا ذکر بھی ہوا ہو، فعل جو کیا گیا ہے، فاعل جو فعل کیا ہے وہ حرام ہے، اور جو وعید ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ قطع دلیل ہوگی تب بھی وعید لاگو ہوگی، ظنی دلیل سے بھی لاگو ہو سکتی ہے. تو اصل بات قطعی ظنی کا ہے ہی نہیں، اصل بات شرطوں کی ہونے کی ہے اور موانع کو دور ہونے کی ہے. جیسا فرمایا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اب سلف کی بات کی ہے، اب دیکھ دیں گے. فرماتے ہیں بے شک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، والتابعین بعدهم، اور ان کے بعد جو ان کے تابعین ہیں، ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، وہ ہمیشہ سے ایسی احادیث کو بطور حجت لیتے تھے، اور دونوں چیزیں لیتے تھے، دونوں چیزوں کو ثابت کرتے تھے، چاہے حکم ہو چاہے سزا ہو وعید ہو. ان کے نزدیک یہ تفریق نہیں تھی. حکم کا حکم جو حدیث میں ہے کہ یہ عمل جو حرام ہے اور جو وعید اور سزا ہے یہ لاگو نہیں ہوتی، یہ الگ الگ کرنا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے. اس اعتبار سے جیسے کہ انہوں نے کیا ہے، ویصرحون، اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تصریح کرتے ہیں، بالحوق الوعید الذي فيها للفعل في الجملة، اور جو بھی وعید سزا کی بات کی گئی ہے اس حدیث میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے جس نے اس گناہ کے ارتکاب کیا ہے، جملتن فی الجملہ، وہ اس وعید کا مستحق ہے. مثال کے طور پہ ہر شراب پینے والا ملعون ہے، صحیح کہ نہیں؟ جو بھی شراب پیتے وہ ملعون ہے، لیکن فلان شخص نے شراب پی ہے وہ ملعون ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں فرق ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ویصرحون، صراحتا کہتے ہیں، بالحوق العید الذي فيها الفعل في الجملة، جملة جس نے بھی ایسا عمل کیا جو محرم ہے اس کے ساتھ کوئی سزا کا کی وعید بھی ہے، تو پھر اس کے بارے میں تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہر بندہ جس نے یہ عمل کیا، جس نے اس قرآن کو جھٹلایا وہ کافر ہے. صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. لیکن فلان شخص قرآن کو جھٹلایا بعینہ، کیا وہ کافر ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس پر ابھی حجت قائم کرنا باقی ہے، شرطیں دیکھیں گے، موانع جو ہیں جو رکاوٹ وہ دور کریں گے، تب ہمارے سامنے رزلٹ آئے گا، پھر ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ اب فاعل جو ہے وہ اس وعید کا مستحق ہے کہ نہیں. اور حجت قائم کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ پہلی بات ہے مطلقاً جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ عمل کیا جس پر کوئی سزا مترتب ہے، جو محرم ہے، سزا بھی مترتب ہے، اس کے اوپر وعید بھی ہے، تو جملہ ہم کہتے ہیں، لیکن بعین ہی یہ طلاب علم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر فتوی لگاتے رہے کفر کے، بدعت کے، تفسیر کس طریقے سے. وہذا منتشر عنهم في احاديثهم وفتاويهم. اور یہ ان کی جو بات ہے یہ انہوں نے یعنی کھول کھول کے بیان بھی کی ہے اور ان سے معروف بھی ہے اور منتشر ہو چکی ہے ہر جگہ پہ ان سے اپنی باتوں میں اور اپنے فتاوی میں اس چیز کا ذکر وہ بار بار کرتے ہیں. وذالک وجہ کیا ہے؟ لأن الوعید من جملة الاحکام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية اخرى. وجہ کیا ہے اس طرح سے کیوں بات شیخ صاحب فرمانے؟ اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ وعید بھی حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو بھی جس حدیث میں کسی محرم فعل کے ارتکاب کی جو سزا بیان کی جاتی ہے اسے وعید کہتے ہیں. اسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات ساتھی نہیں کچھ سمجھنا ہے. وعید سزا کس چیز کی؟ کسی محرم فعل کے ارتکاب کی جو سزا بیان کی گئی ہے نصوص میں، قرآن میں، حدیث میں، اسے وعید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرانے کے الفاظ. تو وعید بھی من جملة الاحکام الشرعیہ، حکم شرعی میں سے ہے کہ نہیں؟ احکام شرعیہ میں سے ہے. اور احکام شرعیہ کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ بالادلۃ الظاہرۃ تارۃ وبالقطعیۃ اخرى. کہ ہر حکم شرعی کے لیے لازمی ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو پھر تو ادھورا دین باقی نہ رہا، ادھورے سے بھی زیادہ. تو دین اسلام کا قیام دلیل پر ہے، چاہے قطعی ہو یا ظنی ہو، اس کی ہمیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ کس چیز کی ہے؟ صحیح ہے، صریح ہے یا نہیں، بس یہ بات ہے. اتنی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر دس میں سے دو بھی سمجھ آئے تو بڑی بات ہے. شیخ صاحب نے بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں، اب میں نے پڑھنا تو سارا ہی ہے، لیکن خلاصہ اس کا چار پانچ جملے بنے گا، آخر میں بیان کر دوں گا. میں نے کتاب پوری پڑھنی ہے، اس لیے میں سارا پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کوشش کروں سمجھانے کی. فإنه ليس المطلوب، یہ مطلوب نہیں ہے، ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا شرعا، اليقین التام بالوعید، کہ جو وعید ہے اس کا لاحق ہونا، ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ یقین تام ہو، یعنی خبر قطعی سے ضروری ثابت ہو. بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين وغلب والظن الغالب، اتنا کافی ہے وعید کو ماننے کے لیے کہ یقین یا ظن غالب ہو. ایک ہے یقین تام، ایک ہے صرف یقین، ایک ہے ظن غالب، اور یہ تینوں علم سمجھے جاتے ہیں. سمجھے؟ علم کسی چیز کو اس کو حقیقت پر جاننا یقیناً جزم کے ساتھ، یہ علم ہے. اس کے پھر درجے ہیں اس علم کے بھی. غلبۃ الظن بھی علم ہوتا ہے شرعاً، لغتاً تو اور بات ہے کہ یقین کے قریب ہے کہ مکمل یقین نہیں ہے، لیکن شرعاً جب نصوص کو ہم دیکھتے ہیں تو ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ظن کا لفظ ہے، لیکن کیا شک ہے؟ اس کا مطلب نہیں، مجھے گمان تھا، یہ گمان یقین کے قریب تھا، یعنی مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، اس لیے میں دنیا میں سیدھا رہا، اللہ کا فرما بردار رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لفظ تو ظن کا ہے لیکن معنی یقین کا ہے. ایک ہوتا ہے یقین تام کہ یہ سورج کو دیکھ رہے اس طریقے سے. شریعت کے بعض جو احکام ہیں یقین کافی اس کے لیے، یا آپ کا ایمان اور تقوی کا یوں سمجھے کہ جیسے سورج چمک رہا ہے. ٹھیک، لیکن ہر بندے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یوں ہی دیکھو جیسے سورج چمک رہا ہے؟ ہر بندے کی سمجھ، ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کی عقل، ذہانت، تقوی مختلف ہے کہ نہیں؟ تو اتنا کافی ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کہ وہ غلبۃ الظن یقین تک بھی مانے تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ تین یقین تام ہر حکم شرعی کے ملے لازم نہیں ہے، سمجھ لیں. شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کما ان هذا هو المطلوب في الاحکام العملیہ، اور یہی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے فی الاحکام العملیہ. جو احکام دیکھیں، حکم یا تو علمی ہے یا عملی ہے. علمی عقائد ہیں، عملی عبادات معاملات ہیں. احکام عملیہ میں کہ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یقین تام کے ساتھ تم جب نماز پڑھتے تو یہ یقیناً کہو نماز قبول ہوئی ہے. کیا خیال ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں اور ہمیں گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر حسن الظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول فرمائے جب ہم نے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ پڑھی، لیکن کوئی نہ کوئی نقص یہ ہماری اپنی سستی ہو جاتی ہے، کبھی خشوع میں کمی ہے، کبھی خضوع میں کمی ہے، کبھی ہم جلدی کرتے ہیں، کبھی کوئی سوچ آ جاتی ہے، کبھی رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، کبھی سجدے میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ ہم نقائص سے بھرے ہوئے ہیں تو یقین کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول ہو، لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو چکی ہے؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ولا فرق، شخص فرماتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بین اعتقاد الانسان ان اللہ حرم هذا واوعد فعله بالعقوبه المجمله واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبه معينه. اچھا شخص فرماتے اس میں کیا فرق ہے؟ حقیقت کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو فرق ڈالتے ہیں دونوں مسئلے میں یہ ان کا جواب، یعنی پہلے گروہ کا جواب دے رہے ہیں شخص صاحب، جس طرح دلیل یعنی وعید کو لاحق ہونے کے لیے دلیل کا قطع ہونا ضروری ہے، ورنہ حکم تو مان لیں گے لیکن وعید نہیں مانیں گے ہم. اب ان کی شیخ صاحب یہ ساری بات جو ہے یہ ان کے رد میں کر رہے ہیں، تو شیخ صاحب بیان کیوں کیا؟ بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے، جو کم علم لوگ ہیں ان کو تو یہ ہر چیز میں غلطی نظر آتی ہے، وہ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے ایسے عجیب سی باتیں کی ہیں، یہ کیوں لکھی ہیں یہاں پہ. بعض لوگوں نے اس رسالے پہ اعتراض بھی کیا، ویسے آپس کی بات ہے، بعض لوگوں نے اس رسالے پہ اعتراض بھی کیا ہے، کہتے شیخ صاحب نے انصاف نہیں کیا. اگر سچ بات ہے کوئی بھی طالب علم یا عالم اس رسالے کو جیسے کہ حق دینا چاہیے اس طریقے سے اس رسالے کو دیکھے اور دلائل کی روشنی میں سلف کے اقوال کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھے تو اللہ حق واضح ہو جاتا ہے. شیخ صاحب یہاں پر جتنی بھی اقوال ہیں، جس بعض اقوال تو عقل بھی حیران ہو چکی ہے نا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ شیخ صاحب نے کیسے بیان کیا یہاں پہ، کیسے ممکن شیخ صاحب سارے اقوال بیان کر رہے ہیں، جو بھی اقوال اہل بدعت کے ہیں یا بعض اہل سنت کے بھی ہیں، اور یہی رسالہ رب العلماء الاعلام، بعض ائمہ الاعلام سے بھی بعض غلطیاں ہوئی ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہوئی عجیب، لیکن یہ غلطیاں جتنی بڑی ہوئی ہیں یہ فروعی مسائل میں، ابھی تک جتنی مسائل میں ہم نے بیان کی فروعی مسائل ہیں سارے، اگر فروعی مسائل میں غلطی یہاں تک بھی پہنچ جائے تب بھی قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں اس کی بات اور ہے. ٹھیک ہے، تو ان مسائل میں شیخ صاحب نے جتنے بھی اقوال تھے کسی مسئلے کے تعلق سب جمع کر رہے ہیں اور ان اقوال کی تقریر کر رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ بھی بات آئی سامنے، پھر اس کا رد بھی کر رہے ہیں لیکن خوبصورت انداز میں. اب یہاں پر جو پڑھ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، حقیقتاً بغیر نام لیے جو پہلا گروہ تھا اس کا رد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اس میں کیا فرق ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے اور اس چیز کو کرنے والا جو فاعل ہے اس پر کوئی مجمل عقوبت بھی لاگو کر دی ہے، جس نے شراب پی وہ ملعون ہے مثال کے طور پہ مجمل جس نے بھی، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور پھر اس کے مرتکب پر جو حکم معین جو سزا معین بیان کی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی بعض ایسے ہمیں مثال کے طور پہ تب تدا ابی لہب و تب، نام بھی ہے تعین ہو چکی ہے اور سزا بھی وعید بھی بیان کی جا چکی ہے. اب اس آیت میں کچھ کہہ سکتا ہے نہیں جی ابو لہب جو ہے ہو سکتا ہے ہلاک، ہو سکتا ہے ہلاک نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وعید بھی ہے اور نام بھی ہے، تخصیص ہو چکی ہے، تعین ہو چکی ہے. اب اس نص میں اور اس مسئلے میں جو پہلا تھا کہ جس نے بھی شراب پی وہ ملعون ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے ماننے کے اعتبار سے کہ دونوں کو ماننا چاہیے؟ اس میں کوئی فرق ہے؟ ہم دونوں مانتے ہیں. جب اس میں فرق نہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں فکما من حیث ان کل من اخبار عن اللہ، اس میں کوئی فرق نہیں اس لیے نہیں کہ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے خبریں ہمیں ملی ہیں. یہ جو نصوص ہے قرآن اور صحیح حدیث وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، اب خبر دینے والا کون ہے؟ ایک ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید بھی انہی سے ملا اور صحیح حدیث انہی سے ملی ہمیں، اب خبر دینے والا ایک شخص ہے. ہم نے کیسی ضرورت ہے کہ کیسے ضرورت کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ بعض چیزوں کو لے لے بعض کو چھوڑ دیا اور اپنے عقل کو آگے کرے گا کیونکہ یہ قطعی نہیں ہے، نہیں مانتے ہم. خبر دینے والا تو ایک شخص ہے، یہ تفریق کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ فكما جاز الاخبار عنه بالاول بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثاني. تو دونوں چیزیں جو خبر دینے والا جب ایک ہے اور سچ فرمانے والے تو دونوں خبریں ہمارے نزدیک ٹھیک ہیں. فكما بل لو قال قائل اگر بلکہ ہم یہ کہ اگر کوئی شخص یوں کہے العمل بها في الوعيد اوكد كان صحيحا, اگر وعید پر عمل زیادہ تاکید کے ساتھ ماننا چاہیے تھا کوئی شخص یہ کہتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ صحیح ہوتا. ولہذا اب خلاصہ دیکھیں, لہذا كانوا يسهلون في اسانید احادیث الترغیب والترہیب. فرماتے اس لیے جو محدثین تھے وہ جب حدیث ترغیب اور ترہیب کے بارے میں آتی, فضائل کے بارے میں آتی, یا ڈرانے اور رغبت دینے کے بارے میں آتی, تو اس میں کیا کرتے؟ آسانی کا راستہ اختیار کرتے, سختی نہ کرتے. ما لو يسهلون في اسانید احادیث الاحکام, جبکہ احکام کی احادیث جو تھی ان میں نرمی نہیں اختیار کرتے تھے, ان میں آسانی نہیں, ان میں شدت سے کام لیتے تھے. یہ سب فرماتے کیوں؟ لان اعتقاد الوعید يحمل النفوس على الترك. کیونکہ جب آپ ترغیب اور ترہیب کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے ہیں اور اس نص میں آپ جو ڈرانے کے الفاظ وعید کے الفاظ وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں, تو لوگوں کی جو نفس ہے وہ اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کے تعلق سے وعید بیان کی جا رہی ہے. فَإِن كَانَ ذَلِكَ الْوَعِيدُ حَقًّا كَانَ الْإِنسَانُ قَدْ نَجَا. اور اگر وعید صحیح ثابت ہوتی یعنی نص میں اور ضعیف نہ ہوتی, کیونکہ نرمی سے کام لیا گیا ہے نا, یا تو ضعیف یا صحیح, یہی بات ہے نا. اگر برفض صحیح ثابت ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ شخص جس نے اس گناہ کو چھوڑا, اس عمل کو چھوڑا ہے, اس کی نجات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیونکہ اس نے چھوڑا ہے. چھوڑا کس بنیاد پہ ہے؟ اس وعید کو, سزا کو سن کے. اور سزا جو ہے اگرچہ اس سے نرمی سے اختیار کیا گیا ہے اور کسی محدث نے نرمی سے کہہ دیا یہ صحیح روایت ہے مثال کے طور پہ, تو شخص فرماتے وَإِن لَمْ يَكُنَ الْوَعِيدُ حَقًّا بَلْ عُقُوبَةَ الْفِعْلِ أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَعِيدِ لَمْ يَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ الْفِعْلَ خَسَأَهُ فِي اعْتِقَادِ زِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ. اور اگر یہ حق نہ ہوتا, روایت ضعیف ہی ہوتی, تو اس کو کوئی نقصان ہے؟ اس نے تو عمل ویسے ترک کر دیا ہے. بس سمجھیے, ایک روایت ہے, یہ روایت جو ہے ترہیب کے تعلق سے, ڈرانے کے تعلق سے, یہ روایت جو ہے محدثین جو ہیں وہ نرمی سے کام لیتے تھے, بعض محدثین ان کی بات ہو رہی ہے. جس نے اب نرمی سے کام لیا اور اس حدیث کو بیان کر دیا ہے, مثال کے طور پر زنا کے تعلق سے کوئی روایت ہے اور سخت الفاظ ہیں کہ دل ڈر جاتا ہے, اس محدث نے دیکھا کہ اس میں سند میں کوئی کلام ہے لیکن نرمی اختیار کر کے اس میں اس کو آگے بیان کر دیا, بشرط ہے کہ من گھڑت اور موضوع حدیث نہیں, موضوع حدیث کو دیکھتے نہیں ہے, ترغیب و ترہیب میں بھی نہیں دیکھتے, جیسے کہ شرط پہلے بیان کر چکے ہیں ہم, ضعیف حدیث کو کیسے روایت کیا جاتا ہے ان شرطوں کے مطابق. اچھا, اب یہ جو روایت ہے اس میں جو الفاظ وعید کو بہت سخت ہیں, اب دو پاسبلٹیز, یا تو صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی. حقیقت سننے والے کو نہیں پتا نا, سننے والے کو یہ پتا کہ کسی عالم نے حدیث بیان کر دی ہے. مثال کے طور پہ امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں بس ضعیف حدیثوں کا بھی سہارا لیا ہے. ایک پریکٹیکل مثال لینے آپ, جبکہ اتنی یعنی صحیح حدیث کی باوجود یعنی وجودگی میں ان روایات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بعض ایسی روایات جو دل کو یوں یعنی دل رس جاتے تھے, لیکن نرمی اختیار کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ. اب یا تو صحیح یا ضعیف ہے, اگر صحیح ہے سننے والے نے جب اس گناہ کو ترک کر دیا تو اس کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا. اگر یہ روایت ضعیف ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پہ حقیقت میں, تو اس گناہ کو چھوڑنے والے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا فائدہ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس نے اس گناہ سے اجتناب کیا ہے. تو ان دو لائنوں میں شیخ سبھی بیان فرما رہے ہیں. لا لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك لما يعتقد بتلك الزيادة نفي ولا إثبات فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فقع فيه فاستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة ويقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقدير، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. كسفر ما تهي كسي فعل محرم كتعلق سجب وعيد بيان كي جاتيه اور اس وعيد کو بیان کرنے میں اگر نرمی اختیار کی جائے. پہلے بات تو یہ تھی کہ اس وعید کو ثابت کر دیا گیا، اب اس کے برعکس اگر وعید کو ثابت نہ کیا جائے، یا اس میں جو فعل ہے جو اس کی سزا ہے اس فعل محرم سے کم سزا ہے، کوئی عام سی سزا ہے، چھوٹی سی سزا ہے، کوئی ایسی روایت ہے مثال کے طور پہ، تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ ویسے محبوب ہوتے، پتہ ہے جو گناہ ہیں، پتہ ہے اللہ نے محرمات کو حرام کیوں کیا، یہ بھی علمی بات سمجھ لیں آپ. آپ غور کریں محرمات جو ہیں، زنا ہے، سود ہے، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نفس کو محبوب ہیں، یہ تو آزمائش ہے. اگر محبوب نہ ہوتی تو پھر آزمائش کی چیز کی، نفس کو ویسے محبوب ہیں یہ. پھر تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے، اب آزمائش میرا بندہ میرے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں. اب خوبصورت عورت کی طرف دیکھنا غیر محرم عورت کی طرف شرعاً حرام ہے، اور عام طور پہ مرد کو یا پسند کو عورت کی طرف دیکھے، یہ خصلت ہے مردوں کی. تو آزمائش یہ ہے کہ جب اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ اپنے نظریں جھکاؤ نہ دیکھو، یہاں پر آزمائش ہے. بعض ایسے گناہ ہیں جن میں وعید بہت بڑی ہے، سزا بہت بڑی بیان کی گئی ہے، اور بعض ایسے نصوص آئے ہیں جس میں وعید کا ذکر نہیں ہے، صرف محرم ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص، جیسے یہ لوگ دیکھیں جواب بیک گراؤنڈ وہی ہے، انہی کو جواب ہے، قطعی ظنی کے معاملے میں کیوں پڑھتے تم لوگ، قطعی نہیں ہے تو نہیں مانیں گے ہم، اگر قطعی تھی کہ تم لوگ نہیں مانا کہ وعید اب لاگو نہیں ہو رہے. اب سننے والا جب کہے گا کہ یار قطعی تو نہیں ہے، تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور لوگ گناہ کریں گے، کیونکہ یار قطعی تو ہے نہیں، ظنی ہے، ہو سکتا ہے ثابت ہی نہ ہو، ہمیں تو اگر کرنا ہے تو یہ کرنا درست ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے معاملے میں نرمی اختیار کی، وہ تو ٹھیک ہے جو محدثین نے کیا، لیکن یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ کہاں سے، کہاں کا انصاف اور کہاں کی درست بات ہے؟ یہ تو لوگوں کو تم دعوت دے رہے ہو گناہ کی طرف، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ شیخ صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبهذا الدلیل رجح عامة العلماء الدلیل الحاضر الدلیل المبیح، اور اسی کی بنیاد پر عامة علماء نے دلیل حاضر کو راجح قرار دی ہے دلیل مبیح پر. الفاظ ذرا مشکل ابھی انشاءاللہ آسان ہو جاتے ہیں. دلیل مبیح کیا ہے اور دلیل حاضر کیا ہے؟ حاضر یعنی منع، منع کرنا، حاضر حضر سے، نہیں سے، منع کرنے سے، مبیح اباحہ سے، جواز سے کہ جائز ہے. اصل میں بنیاد ہر چیز مباح ہے کہ نہیں، ہر چیز حلال ہے. اصل میں بنیادی طور پر اسم الجماعت کے علماء کا جو موقف و قول راجح یہی ہے کہ اصل میں ہر چیز مباح ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین پر تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جب ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اگر حرام ہوتی بنیادی طور پر تو ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ جب پیدا بھی ہمارے لیے کیا ہے تو اس مطلب وہ بنیاد پر وہ حلال ہے، الا کہ اور دلیل آ جائے جس سے ثابت ہو اب یہاں پہ یہ حرام ہو گئی ہے. اب سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی دلیل ہے. شراب پینا حرام ہے، اس کی دلیل ہے. لیکن چائے پینا کوئی دلیل ہے کہ جائز ہے؟ کچھ آس کہیں جب تک میں دلیل نہیں ملتی میں چائے نہیں پیوں گا، کیا کہیں گے اسے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، حقیقتاً یہ حلال ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے کہ چائے حرام ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دکھائے، ہم چھوڑ دیں گے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کی اصل یہی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں اصل میں حرام ہے، اب وہ پھنس گئے کہ نہیں، مسئلہ ہے نا. پھر کوئی کہے گا یار چائے پینا حرام ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں کہ یہ حلال ہے، اب مسئلہ ہو گیا. تو الدلیل المبیح کیا ہے؟ الاصل ہے. اچھا، الدلیل الحاضر کیا ہے؟ منہ کی دلیل. اب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، اصل میں اس دلیل سے پہلے صحابہ پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ حلال تھی کہ نہیں؟ حلال تھی. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر اصل میں حلال ہے. جب دلیل آئی تحریم کی، اسے دلیل الحاضر، منع کرنے کی دلیل آئی، تو پھر صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دی، اور آج تک الحمد مسلمان بھی چھوڑتے نہیں پیتے. جو پیتے اسے پتہ ہوتا ہے وہ حرام کام کر رہے ہیں. یاد رکھ، جس نے یہ شراب نہیں پی اور اس نے یہ کہا کہ حلال ہے، وہ کافر ہے. اسے کفر استحلال کہتے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. ایک شخص شراب نہیں پیتا، نہیں کہتے یار حرام بھی نہیں، میں نہیں مانتا ہوں حرام ہے، یہ دلائل ہے، کہتا نہیں مانتا میں. ایسا شخص دار اسلام سے خارج، اسے کہتا کفر الاستحلال، یہ جائز نہیں. لیکن ایک شخص شراب بھی پیتا ہے لیکن مانتا ہے کہ حرام ہے، یہ شخص گنہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. دیکھیں عقیدے کے معاملہ کتنے سنگین ہیں. ایک شخص پیتا بھی نہیں ہے تب بھی کافر ہے، اور ایک پیتے بھی ہے مسلمان، اسے کہتے ہیں علم، سبحان اللہ. اور یہ عقیدے کی اہمیت دیکھیں آپ. بعض وہ عقیدے کو نظر انداز کر دیتے، کہتے ہیں عقیدہ کیا، صبح شام عقیدہ کیے رٹ لگائے رکھتے ہو، عقیدہ بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے مسلمان ہیں، ایسے تھوڑے مسلمان ہیں ہم. ظاہر کلمہ پڑھا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں نہ بتاؤ بس. لوگوں کو نماز پڑھو، زکات دو، روزے رکھو، حج کرو، لوگوں کو اصلاح کرو، لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرو، یہ کافی ہے. کیا صبح شام عقیدہ کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے مسئلہ ہے. لیکن شراب پیتے نہیں ہیں، اسے بری لگتی ہے، لیکن تب بھی کافر ہو سکتے کہ نہیں؟ کس بنیاد پر؟ شراب تو پی نہیں اس نے، اس دل کے اعتبار سے. عقیدہ دل کا عمل ہے نا، اس کے نظریات برے ہیں، اس کے دل کے اندر خرابی ہے. اس نے جو کچھ اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اب اس کی جرات دیکھیں، اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے آگے کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. تو یہ جرات ہے، اور شریعت میں قانون سازی ہے. بہرحال تو شیخ صاحب فرماتے ہیں عامۃ العلماء نے کیا کیا، دلیل حاضر کی ترجیح دلیل مبیح پر. یعنی جو شخص اب دلیل لے کے آتا ہے، مثال کے طور پر متا کی دلیل لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گدھے کے گوشت کھانے سے اور متا کرنے سے، متعۃ النساء اور گدھے کے گوشت کھانے سے. ایک ہی حدیث ہے، رافضوں نے آدھے حدیث کو لیا اور آدھے کو چھوڑ دیا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ راوی بھی کون ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کے راوی ہیں. جنگ خیبر کے موقع پر اور بڑے بڑی دیگیں پک رہی تھیں، گدھے کا گوشت اس کے اندر تھا، گوشت تو انہوں نے اس وقت ضائع کر دیا سارا. امتحان دیکھیں، سفر میں، جہاد میں، بھوک کی حالت ہے، اور ذبح بھی کیا، اور جلد بھی اتاری، اور اس کی بوٹیاں بھی بنائی، اور اسے تیل بھی ڈالا، یہ بھی ڈالا، اسے پکایا بھی صحیح. جب پک رہا تھا، اب کھانے کے منتظر ہیں، اب حکم آ گیا کہ حرام ہے. سبحان اللہ، آزمائش دیکھیے. کسی نے یہ نہیں کہا ارے چلو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، اور ہم نے کہا ہم نے سنا نہیں، ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی، سب زمین پر گرا دے، ضائع کر دیا ایک حکم پر. بھوکے ہیں تو اللہ کے لیے ہے نا. یہ کسی نے کہا ارے جہاد میں ہیں بھوکے مر جائیں گے، یہ ایمان ہوتا ہے، پوری آزمائش ہوتی ہے، اور اسی سے ترقی ملتی ہے، بلند درجہ تھا. کیا مفت سمجھتے ہیں؟ ایسے ملے گی؟ صحابہ کرام کو ہم ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ جتنے بھی مسلمان بار بار کہتے ہیں ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. یہ دعا ہے ان کے لیے، سبحان اللہ، جنہوں نے قربانیاں دیں اور اس مقام پر ہیں وہ، الحمدللہ. مخالفین تو رہیں گے، مخالف تو انبیاء کے بھی تھے. اگر آج صحابہ کے کوئی مخالف موجود ہے، یا اہل سنت جماعت کے علماء کے سلفیوں کے کوئی مخالف موجود ہے، تو میرے بھی مخالفت سے کوئی بچ نہیں سکا. جب انبیاء نہیں بچ سکے، جب اللہ تعالی نہیں بچ سکا، تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ اس لیے پریشان نہ ہو کہ اہل حق کے بھی بہت زیادہ مخالفین ہیں. آپ نمبر نہ دیکھیں، تعداد نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ حق کیا ہے اور آپ کہاں ہیں. بس یہ بات، سوال مجھ سے ہوگا آپ کا، اپنا سوال میرا اپنا سوال ہوگا. حق جہاں پر ہے آپ کو وہیں پہ ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ وہاں پر ہیں کہ نہیں، بس بات یہ ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر شکر کریں، نہیں ہے تو ابھی وقت اصلاح کی، اپنی اصلاح کرنے بات کرتا ہے. ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ زبردستی کرو، ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی کرے، اپنے رشتے داروں کی کرے، پڑوسیوں کی کرے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے اور اسی سے امت بنی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنی اصلاح کرے، جب تک نہیں کرتا میں بھی نہیں کرتا، پھر یہی حالت ایسے رہے گی اور پھر اصلاح کا امکان نہیں ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کہاں پہنچے تھے؟ تو دلیل حاضر کی بات ہو رہی تھی. اب اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی متاع حلال ہے، کیونکہ اصل میں اباحت ہے، تو ہم کہتے ہیں دلیل حاضر موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، تو یہ دلیل آ گئی ہے. وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا، اور بہت سارے فقہا نے دلیل احتیاط کو لیا بہت سارے احکام شرعیہ میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور ان کے بیچ میں مشتبہ امور ہیں، جنہیں جس شخص نے شبہات سے دوری اختیار کی تو وہ شخص اپنے دین کی حفاظت اور اپنے اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. دین کی حفاظت اگر کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر احتیاط کا راستہ اپنانا پڑے گا. کن مسائل میں؟ جہاں پر کوئی مشتبہات ہو. بعض لوگوں کے نزدیک سگریٹ نوشی جو ہے وہ مشتبہات میں سے، مثال کے طور پر، اگرچہ نصوص تحریم واضح ہیں، سگریٹ نوشی حرام ہے، واضح ہے. اچھا، ان کے لیے جو کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی واضح نص نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں احتیاط کا دامن کیا ہے، پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے؟ تو احتیاط یہی ہے کہ نہیں پینی چاہیے. کیوں؟ اس پر بھی، اس مسئلے میں آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا، مثال کے طور پر پردے کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، فقہا کا اس میں اختلاف ہے. قول راجح کیا ہے، صحیح قول کیا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے. قول مرجوح، یہ بھی اہل سنت جماعت کے علماء بعض کا قول ہے کہ مکمل چہرہ ہے، مکمل پردہ سوائے چہرے کے، عورت کے چہرے کے. ابھی اب اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کے پاس بھی دلیل. اب دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے 100%، ایک صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحق واحد، حق ایک ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہے. ان دونوں سے ایک حق پہ ہے اور دوسرا غلطی پہ ہے. جو غلط پہ مجتہد عالم ہے، اس کو اگر مجتہد عالم ہے اور سنی ہے، اس کو ایک اجر تو ضرور ملے گا، اور جو حق پر ہے اسے دگنا اجر ملے گا انشاءاللہ. اب یہاں پر اختلاف ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار چہرے کا پردہ جو ہے نہیں کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض سنی علماء کا بھی قول ہے، تو ہم کسی کا قول لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں احتیاط کا دامن کیا ہے؟ الاباحہ یا الحضر ہے، کہ چہرے کو ڈھانپنا یا کھولنا. چہرہ کھولنا اگر مباح سمجھتے ہیں تو چہرہ نہ کھولنا جو ہے، ڈھانپنا جو ہے، یعنی چہرہ نہ کھولنے کو منع کیا گیا ہے نا، وہ حضر ہے. تو دلیل حضر جو ہے وہ آگے کر دی جاتی ہے. پھر احتیاط کا دامن بھی یہی ہے کہ چہرے کو ڈھانپا جائے. واما الاحتیاط فی الفعل، حکم میں بھی احتیاط ہے اور فعل میں جو، یہ تو حکم کے احتیاط کے بارے میں. اچھا، جو فعل ہے اور جو فعل میں احتیاط ہے، شیخ صاحب فرماتے فکل جمع علی حسن بین العقاء فی الجملہ، اس پر اہل عقل حسن کے جو عقلاء ہیں، اچھے عقل رکھتے ہیں، ان کے اس مسئلے میں اجماع ہے کہ برے فعل کو جس کے لیے کوئی وعید آئی ہے احتیاط کا دامن، اس کو چھوڑ دیا جائے. جملتا، فاذا كان خوفا من الخطا ينفي اعتقاد العيد مقابل الخوف من الخطا في عدم هذا الاعتقاد بقدر الموجب الاعتقادي والنجاة الحاصله في اعتقاده دليل سالمين عن المعارض. كيف عقلا بھی دیکھا جائے. ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ چہرے کی مثال لے لیتے ہیں، ڈھانپنا کہ نہیں ڈھانپنا ہے. ایک دلیل ہے حضر کی، ایک دلیل ہے اباحت کی. تعارض ہو گئے دونوں میں ظاہراً. اب کس کو لینا چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اباحت کو لیتے ہو اس وقت جو زیادہ آسان نظر آتا ہے ظاہراً، اور اگر بات ثابت ہوئی کہ حقیقتاً چہرے کا پردہ ہی لازمی تھا تو پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ تو احتیاط کا دامن کیا ہے اس معاملے میں خطا سے بچنے کے لیے اور وعی سے بچنے کے لیے ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لیا جائے. کیا جاتا ہے یعنی عورت کا کیا جاتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے؟ اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ رنگت میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اس کے قد میں کوئی، یا شکل و صورت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو سیکیور محفوظ ضرور سمجھے گی کہ میں نے حذر کا راستہ لیا، احتیاط کا دامن کو پکڑا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف فرمائے گا. اچھا، جسے چہرہ ڈھانپ اس کی پکڑ ہوگی، اسے مخالفت کس نس کی مخالفت کی ہے؟ نہیں کی نا. اچھا، اس کی نس کی مطابقت کی ہے کہ نہیں؟ جو نصوص حذر کی اس کی مطابقت کی ہے کہ نہیں؟ جو اباحت کی نصوص، وہ تو اصل اباحت ہے، اس کو تو ویسے ہم نے بات نہیں کرنی، لیکن جب نص آ جاتا ہے حذر کا، منع کرنے کا، اس کو چھوڑنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو عقل کی کیا تقاضا ہے کہ احتیاط کا دامہ لیا جائے کہ نہیں؟ بات یہ ہے. پھر ایک اعتراض کی میں دلائل پہ آنا چاہیے، دلائل ماشاء اللہ 10 دلائل ہیں تقریباً. ایک اعتراض ہے پھر، جیسا فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ وہ کہے، یعنی کسی اعتراض کرنے والے کے یہ اعتراض کرے، يقول عدم الدلیل القطعی علی الوعید دلیل علی عدمه، کیونکہ قطعی دلیل تو موجود نہیں ہے اس مسئلے میں، اس وعید میں، اس لیے کہ وعید ہے ہی نہیں. کوئی شخص یہ اگر یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کے یہ اعتراض درست نہیں. کیوں؟ کعدم الخبر المتواتر علی القراءات الزائدہ علی ما فی المصحف، جیسا کہ اب قراءات میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، 7 قراءات قرآن مجید کی ہم پڑھتے ایک جیسے ہیں، جو مصحف عثمان رضی اللہ عنہ میں ہے، ایک قسم کی قراءت ہے، ایک ہی زیر زبر، ایک ہی الفاظ ہے، اگرچہ جو سنت سے ثابت ہے وہ 7 قسم کی ہیں. اچھا، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ جو 7 قسم کی قراءت ہے یہ آیت و احادیث میں ہے، اور احادیث جو ہے قطعی تو نہیں ہے، خبر احاد ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ 7 قراءات موجود ہیں، لیکن پڑھتے ایک طریقے سے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کس پہ جمع ہوا، اگر کوئی وہ بھی پڑھنا چاہے تو صحابہ وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے. آج اگر کوئی شخص اس قراءت کو ان 7 قراءات میں سے کسی لفظ سے پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علوم القرآن میں ایک خاص سیکشن ہے قراءات کا، اور جو 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 جن لوگوں کے اس میں یعنی اسپیشلائزیشن جو لوگ کر رہے ہیں قرآن مجید کے علوم میں، سائنس میں، تو وہ لوگ ان قراءات کو پڑھتے ہیں، اور نام بھی ان کو آنا چاہیے کہ قصائی ہے یا دوسرے جتنے بھی ہیں، وہ کیسے پڑھتے اور کس لفظ کیسے پڑھتے ہیں. کبھی موسیٰ کو موسے پڑھتے ہیں، موسے، ہارون و موسے، اور ہم موسیٰ پڑھتے ہیں. تو یہ قراءت بعض لوگ سنتے ہیں، قرآن مجید کے اپنا ریڈیو بھی بعض اوقات آپ سنتے ہوں گے، بعض ساتھی پریشان، یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی قراءت جو ہے ثابت ہے، اور آپ دیکھیں کہ سودان میں اور مغرب میں اور اپنا افریقہ میں خاص طور پہ یہ قراءت مشہور و معروف ہے، ورش کی بھی ہے اور قصائی کی بھی ہے، دوسرے جو ہے یہ وہاں بھی زیادہ معروف ہے. ہم جو پڑھتے حفص عن عاصم پڑھتے ہیں. اچھا، تو جیسا فرماتے ہیں لأن عدم الدلیل لا يدل على عدم المدلول عليه، کیونکہ دلیل نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلميه لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو في طريقه الطائف المتكلم فهو مخطئ خطا بينا. کہتے ہیں جو کسی امر علمی میں، عقیدہ کے معاملات میں، یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل قطعی کے ہم نہیں مانتے، تو وہ بہت ہی بڑی غلطی کر رہا ہے، خطا مبینا، خطا بینا. لكن اذا علمنا ان وجود شيء مستلزم لوجود الدليل وخطانا بعدم الشيء المستلزم، لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا ان الدواعي متوفره على نقل كتاب الله ودينه، فانه لا يجوز على الامه كتمان ما يحتاج الى نقله حجه عامه. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة ولا سورة أخرى علمنا يقين عدم ذلك. كيف فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کسی شرعی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی ہو. دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ صحیح اور صریح ہو اگرچہ قطعی نہ ہو. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, ابھی بھی اس کا یہی خلاصہ ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ چھٹی نماز فرض, چھ نمازیں پانچ نہیں ہیں, ہم کیا کہیں گے اسے؟ صحیح غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ پانچ ہی کا ثبوت ہے. کہتے ہیں آپ تو خود کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں دلیل نہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ایسے مسائل ہیں اگر چھٹی نماز بھی ہوتی تو امت کبھی خاموش نہ رہتی. جیسے کہ تواتر سے پانچ نمازیں فرض ہیں, یہی ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے سنا گیا ہے, اگر چھٹی بھی ہوتی تو کیا پوری امت خاموشی اختیار کرتی؟ کسی زمانے میں کسی نے بھی نہیں چھٹی نماز بیان کی. تو یہ ناممکنات میں سے ہے. قرآن میں 114 سورتیں ہیں, 115 کو شخص کہہ دے تو مانیں گے؟ کہیں گے نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ امت کتاب اور سنت پڑھتی ہے, امت ہر دور میں علماء رہے ہیں, امت کے جاہل بھی جانتے ہیں کہ جو خبر عام ہو جاتی ہے اور لوگ اسے اچھی طرح جان لیتے ہیں, یقیناً سمجھ لیتے ہیں اور گھر گھر تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تب, اور ہر زمانے میں وہ رہتا ہے, تب اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا. پانچ نمازیں فرض ہیں, پانچ نمازیں رہی ہیں, 114 صورتیں 114 ہی ہیں, 115 ہو نہیں سکتی. وباب الوعید ليس من هذا الباب, اور جب وعید کی ہم بات کر رہے ہیں, سزا کی بات کر رہے ہیں, تو اس باب میں سے نہیں ہے. فإنه لا يجب في كل وعید على فعل أن ينقل نقل متواتر كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. اب بات وعید کیا ہے؟ کیا وعید کی لازمی کہ وہ متواتر, جیسے کہ چھ نماز پانچ نمازیں چھ نہیں ہیں, کیا وعید کے لاحق ہونے کے لیے ہم یہی صرف مان لیں کہ جب تک امت میں یہ تواتر سے ہمیں نہیں ملے گا قطعی طور پہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کہ مثال کے طور پہ شرابی کے لیے جو وعید ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے, میں نہیں مانتا. کیوں؟ کہتے قطعی طریقے سے نہیں ملے. ہم کہتے ہیں یہ اور باب ہے وعید کا. اس کی مثال یہ ہے, شراب پینے کا حکم حرام ہے نا, کیا لازم ہے کہ قطعی طریقے سے ہمیں ملے گا تب مانیں گے, یا دلیل کی صحیح ہونا کافی ہے؟ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ محرمات وہی جو قرآن میں ہے بس. تا قیامت جو بھی نئی چیزیں آئیں گی حرام ہوں گی اسے کون مانے گا؟ قطعی تو نہیں ہوگی نا. تو پھر لوگ ہر نئی چیز کو جو بھی حرام ہوگی وہ کھا لے گا, کہے گا اس میں تو دلیل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تواتر سے ملی نہیں. قرآن تو متواتر ہے اور حدیث سارے متواتر تو ہیں نہیں, ہم میں مانتا نہیں ہوں اسے. پیشہ سب فرماتے ہیں اس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کس میں؟ ایک ہے حکم اور ایک ہے وعید. جب حکم ثابت ہو جاتی ہے نص ظنی سے بھی تو حکم بھی ثابت ہو سکتے نص ظنی سے, یہ بھی مانتے تم لوگ, پھر وعید میں کیوں اختلاف ہے تمہارا بھائی؟ وعید میں قطعی ضروری ہے. تو جیسے کہ تم لوگ حکم کے بارے میں بات کرتے ہو کہ شراب حرام ہے, ویسے مثال کے طور پہ جو لعنت بھیجی گئی ہے شرابی پر وہ بھی اگرچہ قطعی دلیل سے بنا بھی ہو تب بھی ماننے کے لیے تیار ہے. فثبت ان الاحاديث, یہ ثابت ہو چکا ان الاحاديث متضمن للوعید, جن حدیثوں میں وعید اور سزا کے الفاظ ہیں, یجب العمل بها, اس پر عمل کرنا واجب ہے, فی مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد من ذلك الوعید. اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو بھی فاعل ہے, جو بھی یہ گناہ کرتا ہے جس کی تعلق سے سزا بیان کی جا رہی ہے, وعید بیان کیا جا رہا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے, وہ اس وعید کا حقدار ہو چکا ہے. لیکن لحوق الوعید, کہ اب یہ وعید جو سزا کی بیان کیا جا رہا ہے یہ اس پر لاگو ہونا, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ گناہ کا ارتکاب تو کر چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اب عمومی طور پر وہ بھی اس میں شامل ہوگا جو وعید ہے, سزا ہے. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں لحوق الوعید الوعید به متوقف, اب اس وعید و سزا کو لاگو کرنا متوقف ہے. کس چیز پر؟ علی شروط, على شروط وله موانع، شرطیں ہیں اور رکاوٹیں ہیں، شرطوں کو ہونا ضروری ہے اور رکاوٹوں کو دور ہونا ضروری ہے. وهذه القاعدة تضرب بأمثلة، یہ جو قاعدہ ابھی تک بیان کیا سارا اسے مثالوں سے ظاہر اور بیان کیا جائے گا، یعنی مثال سے بات آسان ہوتی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے جہاں پہ رکے ہیں ان مثالوں کی بات کریں گے، اور بڑے خوبصورت دلائل ہیں شیخ صاحب کے اس قول پر کہ دلیل کا ہونا، یہ ایک لائن سمجھ لیں، دلیل کا ہونا کافی ہے دو شرطوں پر، صحیح ہے اور صریح ہے، یہ کافی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ قطع اور متواتر ہو. آپ کو کوئی حدیث ملی ہے، صحیح ہے اور صریح ہے، وہ قابل حجت ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ حجت نہیں بن سکتی اس مسئلے کے لیے. جی، صریح کی وضاحت پھر بھی کر چکے. دیکھیں، دلیل کے لیے دو چیزوں کا لازمی ہونا ہے، تاکہ جب تک یہ دو چیزیں وہ قابل حجت نہیں ہوتی. ایک ہے اس کی صحت، کہ صحیح ہے یا نہیں. قرآن میں یہ تو سارا کا سارا صحیح ہے، کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا قرآن میں کوئی چیز ضعیف ہے. اللہ کا فرمان ہے، تواتر سے ملا ہے، وہ سارا کا سارا صحیح ہے. احادیث دو قسم کی ہیں، صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے دلیل کا صحیح ہونا چاہیے، اور یہ حدیث کے لیے قرآن کی لازمی کو قرآن سارا کا سارا صحیح ہے. دوسری شرط ہے صریح ہونا چاہیے، یعنی جس مسئلے کے لیے اس آیت حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتا ہو، اس مسئلے کے مطابق ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص پوچھتا ہے زکات کا کیا حکم ہے، زکات کا کیا حکم ہے، فرض ہے، دلیل کیا ہے، وہ کہتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، آیت ہے، صحیح ہے، صریح ہے اس معاملے کے لیے، صریح تو نہیں ہے نا، تو اقیم الصلاۃ دلیل نہیں بن سکتی زکات کی فرضیت کے لیے. وہ کہنا یہ چاہتا تھا وآت الزکاۃ، کیونکہ آیت ایک ہی ہے وأقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، جلدی میں اس نے وأقیم الصلاۃ کہہ دیا. تو ہم کہیں گے بھی آپ کی دلیل غلط ہے، آپ کا حکم درست ہے کہ زکات کا حکم فرض ہے، لیکن دلیل آپ نے غلط بیان کی ہے، کیونکہ صحیح تو صریح نہیں ہے. ٹھیک، تو دلیل کا صحیح اور صریح ہونا لازم. دوسری مثال، رفع دین نماز میں حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے. کیوں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جو جن روایات میں رفع دین کا ذکر ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. اچھا، نسخ کی دلیل کیا ہے؟ کیسے مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں تمہیں کیوں دیکھتا ہوں، اپنے تم ہاتھ اٹھائے ہو جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمے ہیں. معروف حدیث ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہاتھ اٹھانے سے، تو ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے اپنے، رفع دین سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نہیں رفع دین کرتے. اچھا، روایت صحیح ہے کہ نہیں؟ سے مسلم کی روایت ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح. کیا قابل استدلال، قابل دلیل ہے، قابل حجت ہے اس مسئلے میں، رفع دین کے مسئلے میں؟ نہیں، پکی بات ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ صحیح تو لیکن صریح نہیں ہے. صریح کیسے نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو روایت ہے کس کے تعلق سے ہے؟ تشہد کے تعلق سے ہے، تشہد کے تعلق سے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پہ سے روایت کیا؟ باب التشہد میں. اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، امام مسلم نے تبویب نہیں کی. تبویب جو ہے یا تو قاضی عیاض نے کی ہے یا امام نبوی نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شرح کی امام مسلم کی. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ امام مسلم نے جو ہے اس حدیث کو کتاب باب التشہد میں بیان کیا؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کون جواب دے گا؟ یہ علمی بات ہے. ایک مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دو مرتبہ، لیکن شاید ساتھی بھول گئے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا، بیان کیا ہے، ہم کہتے ہیں باب التشہد میں ہے، وہ کہتے ہیں مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں امام مسلم نے تو تبویب کی ہی نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو پھر کہ باب التشہد میں ہے؟ امام مسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا کس غرض سے، کس ارادے سے کیا؟ وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے، جائز نہیں ہے، یا کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، اس پر بات آ گئی نا، میں نے ہنٹ دے دیا ہے، اب کون جواب دے گا؟ بارک اللہ فیک. اگر امام نووی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی اس حدیث سے کہ رفع دین کی ممانعت میں یا نسخ کے لیے، تو کہاں بیان کرتے؟ شروع میں جہاں پر رفع دین کا ذکر کیا، سے مسلم رفع دین کی ذکر ہے کہ نہیں، روایت موجود ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مراد ہوتی نا، ایک عالم جب کوئی چیز لکھتا ہے تو ایک تسلسل سے لکھتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر رفع دین کی حدیث کے ساتھ نہیں کیا، کہاں پہ کیا ہے؟ تشہد کے حدیث کے ساتھ، جہاں پر تشہد کے حدیث ہیں. تو ان کی مراد کیا ہے؟ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تبویب کی ہے تو ظلم کیا ہے، جھوٹ باندھا امام صاحب پہ؟ یعنی امام صاحب چاہتے تو یہ تھے کہ یہ حدیث جو ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ چاہتے تھے کہ حدیث جو ہے رفع دین کی ممانعت اس میں اور نسخ بیان کیا جا رہا ہے، اور حدیث تھی تو وہاں پہ آگے جہاں پر رفع دین کا ذکر ہے وہاں سے امام نووی نے اٹھا کر اس حدیث کو بیان کیا ہے تشہد کے حدیث کے ساتھ، تب تو ان کو جرم ہے، تب تو ظلم ہے، صحیح کہ نہیں، غلط ہے کہ نہیں؟ ایک عالم کی ترتیب کو آپ توڑ کر اس کی جو بیان کردہ حدیث ہے اسے وہاں سے اٹھا کے اپنی منمانی کر کے اسے کسی اور جگہ پہ زبردستی چپکا دے، گھسیٹ دیں، یہ ظلم ہے. اور یہ کوئی بھی ایسا ذی القدر عالم نہیں کرتا، سنی عالم یہ کام نہیں کرتا، بدعتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام نہیں کیا. امام مسلم کا تسلسل وہی ہے جو امام مسلم خود لکھا ہے. انہوں نے صرف کیا کیا ہے؟ آسانی کے لیے صرف باب اوپر لی، باب باندھ لیا بس، اور جو باب ہے وہ نہ حدیث کے مطابق مخالف نہیں ہے. بس سمجھ آ گئی نا؟ جواب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.